اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. وصدق الله کریم کی صبح مبارکہ فاتح آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں انشاءاللہ ان چار مجالس میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک بہت ہی عظیم وعدہ اور ایک بہت ہی ایک مومن کو امید سے بھر دینے والی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی اس آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمائی. ایک ایسے انقلاب کی خوشخبری ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں، شیعہ اور سنی احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا قیامت بھی نہیں آئے گی. اور وہ انقلاب کیا ہوگا؟ وہ انقلاب یہ ہوگا کہ آخر الزمان میں جب یہ دنیا ظلم سے اور جور سے اور زیادتیوں سے اور گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھر چکی ہوگی، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی ظاہر ہوگا اور وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے اس کے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اس معاملے میں شیعہ اور اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. البتہ اکا دکا افراد ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو مسلم چیزوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ان کو چھوڑ کر اگر آپ برادران اہل سنت سے سوال کریں یا ان کی کتابوں کو جا کر پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا اللہ کے نبی کے فرامین میں کہ جب تک میری نسل میں سے اور علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی اولاد میں سے میرا ایک بیٹا, میرا ایک فرزند جس کا نام مہدی ہوگا. سلوات پڑھیے امام غزالی کے پاس. جب تک وہ آ کر اس پوری دنیا میں دین اسلام کو حاکم نہیں کر دیتا, عدل و انصاف کو غالب نہیں کر دیتا, اس پوری روئے زمین پر وہ نظام نافذ نہیں کر دیتا جو اللہ کا نظام ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آئی. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن رہ گیا ہو, یہ بھی بات کو سمجھانے کے لیے, اگر قیامت کے آنے میں صرف ایک دن رہ گیا ہو تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ جس میں یہ حکومت عدل قائم ہے. البتہ یہ سمجھانے کے لیے, یعنی ممکن ہی نہیں ہے اس انقلاب کے بغیر اللہ قیامت کو قائم فرمائے. تو اس معاملے میں نے عرض کیا کہ اہل تشیع ہم لوگ اور برادران اہل سنت میں اتفاق, ان کے نزدیک بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ متواتر. متواتر کس کو کہتے ہیں؟ متواتر حدیث کے صحیح ہونے کی سب سے اوپر والی ڈگری ہے. روایات کی کئی قسمیں ہیں, بہت کمزور ہوتی ہیں, کم کمزور ہوتی ہیں, درمیانی کمزور, پھر درمیانی, قوی, مضبوط, چلتے چلتے جو سب سے اوپر والا درجہ آتا ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے روایت کے صحیح ہونے کا, اسے کہتے ہیں تواتر, اور ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث متواترہ. تو یہ تواتر کے ساتھ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ذکر موجود ہے. وہ آئیں گے, بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے, بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے, یہ سارے فرقے ورقے سب ختم ہو جائیں گے. اس دنیا میں دو فرقے, دو گروہ رہ جائیں گے, ایک خدا کے دوست اور دوسرے خدا کے دشمن, باقی سب ختم ہو جائیں گے. اور ان کی آپس میں جنگ, قربانیاں دی جائیں گی, شہادتیں پیش کی جائیں گی, مشکلات کا سامنا کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور ایک پھونک مار کے سارے دشمنوں کو ہلاک کر, نہیں, امام کو ساتھی چاہیے, وہ ساتھ ملیں گے, مصیبتیں, مشکلات, سختیاں برداشت کریں گے. کیونکہ اگر اللہ نے معجزے سے حکومت قائم کرنی ہوتی تو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, وہ تو جب چاہے کن فیکون کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا. مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت کے ساتھ تڑپ رکھتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ کیوں ان کی بات پر ایمان نہیں لا رہے. چونکہ دل محبت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا, اور یہ بھی علم تھا کہ اگر میری بات نہیں مانیں گے تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, اور عذاب ایسا تکلیف دے کہ جس کا اس دنیا میں تصور بھی کرنا مشکل ہے, اس دنیا کی تکلیفوں کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں. تو جب لوگ مخالفت کرتے تھے تو اللہ کے نبی تکلیف میں آ جاتے تھے, दर्दमंद थे, सबसे बड़े दर्दमंद थे। तो अपने नबी की जब इस तकलीफ को देखा अल्लाह ने, तो क्या फरमाया? फरमाया वलौशा रब्बुका, ए रसूल अगर आपका रब चाहता, लआमन मन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीअन, तो फिर यकीनन इस रूह जमीन पर जो कोई है सब के सब ईमान ले आते। अगर आपके रब ने इस तरह इरादा किया होता, इस तरह चाहा होता, तो सब ईमान ले आते, लेकिन आपके रब ने ऐसा करना चाहा ही नहीं। लिहाजा आप इनका ईमान न लाना देखकर परेशान ना हो। इसी तरह अगर अल्लाह ने चाहा होता कि रूह जमीन पर अपने दीन की हुकूमत कायम कर दे मौजज़े से, तो एक लम्हा भी बड़ा लंबा होता है, एक लम्हे से भी पहले वो अपनी कुल फयकून की ताकत से ऐसा कर सकते। सूरह यासीन में आप क्या पढ़ो? इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो सिर्फ उससे कहता है हो जा, तो हो जा। समझाना चाह रहा हूं कि कोई ये ना समझे, खासतौर पे हम लोग के जो अपने इमाम के मुंतजिर कहते हैं अपने आप, ये ना समझे कि जैसे इमाम जहूर करेंगे फतह हासिल हो जाएगी और हमें लंगर खाने के लिए, फतह के जश्न के लिए दावत दी जाएगी कि आओ जनाब मक्के मदीने में लंगर तकसीम हो रहा है, या कूफा हो, करबला और नजफ में मसलन लंगर तकसीम हो रहा है, आके लंगर करो। ऐसा नहीं होता। सख्तरीन आजमाइश होगी उन लोगों की जो उस जमाने में मौजूद है, और जिसके अंदर, जिसने अपने आप की ऐसी तरबियत नहीं की हो, अपने आप को तैयार नहीं किया होगा। क्या तैयारी? कि जब जरूरत पड़े अल्लाह के रास्ते में ना अपने माल के बारे में कंजूसी करूंगा, ना अपनी जान के बारे में कंजूसी करूंगा, ना अपने रिश्तेदारों और औलाद के बारे में कोई कंजूसी करूंगा। करबला से सीखा हो उसने कि जब दीन पुकारे तो सब कुछ दीन को दे देना। ये जो करबला है, ये जो फर्श अज़ा है, ये जो मजालिस अज़ा है, ये जो जुलूस हाय अज़ा है, ये इस तरबियत के लिए है। ये इसलिए नहीं है कि जो आके सुनेगा बस उसको जन्नत की टिकट मिल गई, अब बाकी अल्लाह के दीन को किसी और के सपोर्ट कर दे, अमल करे ना करे, सच बोले या झूठ बोले, हलाल खाए या हराम खाए, बाहया जिंदगी गुजारे या बेहयाओं की तरह जिंदगी गुजारे, बस उसका काम है उसने आके हज़रतारी में शिरकत करनी है, बाकी सारा रब जाने थे, हुसैन जाने। इमाम हुसैन खुद ही बुक मुका कर लेंगे, अल्लाह के साथ कहेंगे ये मेरी पार्टी के बंदे हैं कुछ। इसलिए नहीं है, करबला तो हुई ही अल्लाह के नाफरमानों के खिलाफ थी, इसमें कोई शक है? करबला अल्लाह के नाफरमानों के खिलाफ बर्पा की गई, उनको अल्लाह की नाफरमानी से रोकने के लिए, ताकि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इताअत हो ना उसकी नाफरमानी। तो जो करबला बर्पा ही अल्लाह की नाफरमानी रोकने के लिए हुई है, कैसे हो सकता है कि वो करबला आकर किसी से कहे कि तू गुनाह बेशक ना छोड़, राम जाने थे हुसैन, तू बस आके अटेंड कर लिया कर, अपनी प्रेजेंस लगवा दिया कर, अटेंडेंस लगवा दिया कर, हाजिरी लगवा दिया। अल्लाह जानता है इस तरह करबला का तआरुफ करवाने वाले उस जमाने के इमाम हुसैन के मुखालफीन से कम खयानतकार नहीं, चूंकि इमाम हुसैन ने अपना बदन कत्ल करवाया, अपने प्यारों के, अपनी औलाद के, अपने असहाब के बदन टुकड़े करवाए ताकि ये दीन जिंदा रहे। और अब कोई आके उसी हुसैन के नाम पर दीन के पामाल करने के असबाब फराहम कर दे, लोगों को छुट्टी मिल जाए, तो ये इमाम की उस कुर्बानी के साथ खयानत के मुतरादिफ है। एक सवाल पड़े मोहम्मद वाले, बस हमने क्या अर्ज की, क्या समझा रहे आप कि ये आखिर उस जमान का इंकलाब मेहनत और जहमत और जिहाद और आजमाइश और सब्र के नतीजे में वकूअ पज़ीर हो। और अगर आप तवज्जो फरमाएं और अगर आप सोचें कि क्यों इमाम तशरीफ नहीं लाते, अगर आप इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, तारीख को देखकर 11 आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ लोगों की बेवफाई को जब आप देखेंगे और मुशाहिदा करेंगे, उनकी तन्हाइयों में गुजरने वाली जिंदगियों को जब मुताला करेंगे, उनकी उनके गमों पर जब निगाह करेंगे, उनकी तकलीफों पर जब निगाह करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में हम मुंतजर नहीं है, जिसने आना है वो मुंतजर है। वो मुंतजर है कि कब वो लोग पैदा होंगे, ऐसी सिफात वाले लोग कि जिनके पास जब मैं जाऊं तो मेरे आबाओ अजदाद की तरह मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ मेरा जूठा पानी नहीं लेंगे तबर्रुक के लिए, सिर्फ मेरे हाथ नहीं चूमेंगे, बल्कि अपनी जाने और माल लाकर मेरे सामने पेश कर देंगे कि ये अमानत आप ही के लिए थी और अब ये आपके सपुर्द कर रहे हैं, जो आप हुक्म करेंगे आपकी इताअत की जाएगी। ऐसे लोग नहीं थे तब आइम्मा अहले बैत ने मजलूमाना जिंदगियां गुजारी और मजलूमाना शहादतें मिली। ये अर्ज करना चाह रहा आयत करीमा की तरफ वापस आए हम, सूरह फतह आयत नंबर 28 जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की। अल्लाह ताला क्या अल्फाज, किन अल्फाज में ये बात बता रहा है, ये वादा कर रहा है, फरमाया हुवल्लज़ी वही अल्लाह है, अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक, जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर। किस लिए भेजा, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को जो आखिरी नबी के जरिए भेजा जा रहा है, अल्लाह भेज रहा है, ताकि इस दीन को हर दीन पर गालिब कर दे। इस दीन को लियुज़हिरहू, ताकि इसको गालिब कर दे, अलद्दीन कुल्ले, हर दीन पर, वकफा बिल्लाह शहीदा। और अगर किसी को इस वादे के पूरे होने में शक है, इस गलबे इस्लाम में किसी को शक है, तो फिर अल्लाह की यह बात सुन ले कि अपनी बात की सदाकत पर गवाही के लिए अल्लाह काफी है, उसे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, पहले इस आयत के अल्फाज आपकी खिदमत में वाज़ह तौर पर बयान करो। होवा कहते हैं वो या वही, अल्लज़ी
جس نے ارسل بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت دے کر ودین الحق اور برحق دین دے کر. یہاں پر جس لفظ کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں وہ ہے لفظ دین. دین کسے کہتے ہیں؟ آپ پورے پاکستان میں ایک سروے کریں سوائے اقلیتوں کے, جو جیسے ہندو اقلیت میں ہے پاکستان میں, مسیحی برادری اقلیت میں ہے, دیگر بھی کچھ اقلیتیں, وہ نہیں, جو اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان میں جا کر آپ سروے کریں, آپ ان سے سوال کریں آپ کا دین کیا ہے, آپ کو کیا جواب ملے گا؟ ہمارا دین اسلام. اسلام کا معنی بھی بتاتا ہوں آپ, ایمان کا معنی بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں, لیکن سب سے پہلے دین کا معنی. دین عربی زبان کا لفظ ہے, یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا کیا ہے؟ قانون. دین یعنی قانون, قوانین کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس کے زیر سایہ کوئی زندگی گزار رہا ہو اس قوانین کے مجموعے کو اس کا دین کہتے ہیں. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. شیعہ بھی اہل سنت بھی سارے فرقے مسلمان کہتے ہیں ہمارا دین اسلام. آیا ہر شخص جو یہ دعویٰ کرے میرا دین اسلام ہے اللہ کے پاس یہ دعویٰ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن کریم اور فرامین محمد و آل محمد ان میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا دین وہ نہیں ہے جو تم اپنی زبان سے کہو. ہاں دنیا میں اگر تم کلمہ پڑھنے والے ہو تمہیں مسلمان ہی کہا جائے گا. دنیا میں جو شخص یہ دو شہادتیں بیان کر دے, ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ, یہ دو گواہیاں جو دیتا ہے اپنی زبان سے چاہے دل سے نہ بھی مانتا ہو, مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اس کے بعد اسے مسلمان ہی سمجھنا ہے. یہ فرق بڑے غور سے سن لیں. جو یہ دو گواہیاں شہادتیں, ہاں مکتب اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے تیسری گواہی ضروری ہے جسے شہادت ثالثہ کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ غلط بولتے ہیں شہادت ثلاثہ, شہادت ثلاثہ نہیں ہوتی, شہادت ثالثہ. تیسری کو کہتے ہیں ثالثہ, ثلاثہ کہتے ہیں تین کو. شہادت ثالثہ, آئندہ انشاءاللہ غلط نہیں بولے گا اگر کوئی غلط بولتا ہے. تیسری گواہی یہ مکتب اہل بیت کا حصہ بننے کے لیے شامل ہونے کے لیے ضروری ہے, لیکن بالعموم قرآن اور روایات اہل بیت کی روشنی میں علماء کرام جو فتویٰ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ جو بھی شہادتیں, شہادتیں یعنی دو گواہیاں, جو بھی دو گواہیاں دے دے اپنی زبان سے وہ دائرہ اسلام میں داخل سمجھا جائے گا. لیکن آیا اللہ کے پاس بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا؟ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے. وہ تب اپنے ریکارڈ میں کسی کو مسلمان لکھتا ہے جب جو کچھ زبان پہ آ رہا ہو بولنے والے کے دل میں بھی وہی بات ہو, تب اس کے ریکارڈ میں مسلمان لکھا جائے گا. وگرنہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے اللہ کا رسول سمجھتے ہیں, اللہ گواہی دے رہا ہے رسول یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ سارے کے سارے منافق مسلمان سمجھے جاتے تھے, بظاہر یا کافر سمجھے جاتے تھے. جی مسلمان سمجھے جاتے تھے. لیکن آیا اللہ کے ہاں مسلمان تھے؟ سورہ منافقون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے رسول, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں, انك لرسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ آ کر کہتے ہیں منافق. واللہ یعلم انک لرسولہ, اور اللہ کو علم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے. بس زبان نے کیا کہا, آپ اللہ کے رسول, ہم نے آپ کو مان لیا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے. اب دو چیزیں وجود میں آئیں, ایک زمین پر ایک آسمان پر. زمین پر رہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ آج کے بعد تم نے ان کو مسلمان ہی سمجھنا ہے. یہ لوگ نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے, یہ لوگ رسول اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, بد نصیب. یہ اللہ کے نبی نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا, حالانکہ قرآن میں بعض مقامات پر انہیں کافروں سے بدتر کہا. فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے بدترین حصے میں ہوں گے. کافر اور حصوں میں بھی ہوں گے اپنے اپنے درجات کے مطابق, منافق کا ہوگا فی الدرک الاسفل. اسفل کہتے ہیں سب سے زیادہ پستی میں, یعنی سمجھ لیں جہنم اگر ایک کھائی ہے تو جو سب سے نیچے کار ہے جہنم کا, جو تہ ہے جہنم کی, وہاں پر اللہ فرما رہا منافق ہوں. یعنی جتنا انہوں نے تنگ کیا ہے رسول کو, جتنا انہوں نے خیانت کی ہے اور نقصان پہنچایا ہے اسلام کو, کافروں نے نہیں پہنچایا نہ پہنچا سکتے تھے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا, پتا. پھر سب بات پڑھیے محمد والا. آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کر, ہمارے یہاں پاکستان میں مجالس کا ایک خاص ٹرینڈ ہے, اور وہ ٹرینڈ کیا ہے, پہلے حصے میں فضائل پڑھے جاتے ہیں اور عوام کی طرف سے توقع ہوتی ہے کہ داد ملے گی, اور پھر آخری حصے میں مسائل پڑھے جاتے ہیں اور توقع ہوتی ہے کہ اس پہ گریہ ہو. اس ٹرینڈ کے اندر وہ دین جو کربلا میں بچایا گیا تھا اس دین کے پیغام کو بیان کرنے کا سلسلہ کم ہو گیا. توجہ فرمائیں، اس دین کو بیان کرنے کا اس کا جو حصہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ بہت کم ہو. جبکہ کربلا میں بچایا جس چیز کو گیا تھا وہ دین تھا. اور اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں پھر سمجھنے کی کوشش کریں عزادار کسے کہتے ہیں. عزادار اسے نہیں کہتے کہ جو محض مجلس میں شرکت کرے، جو محض گریہ کرے، جو محض کالے کپڑے پہنے، جو محض جلوس میں شرکت کرے، بلکہ عزادار کو اگر آپ کربلا کو سمجھ کے عزادار کو دیکھنا چاہیں تو عزادار اسے کہتے ہیں کہ جو عام مومنوں سے بڑے اوپر کے درجے کا مومن ہے. کیوں؟ توجہ کیجئے، کیونکہ عزاداری کربلا کی یاد کو زندہ رکھتی ہے. کربلا نے کیا کیا؟ کربلا نے دین بچایا. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. عزادار عزاداری کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کربلا کی تحریک کو زندہ رکھتا ہے. یعنی عزادار صرف دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے بلکہ دین کی حفاظت کرنے کا ذمہ لینے والے کا نام عزادار ہے. حقیقی عزادار یہ ہے جو امام حسین کا غم منا رہا ہے، وہ اپنی غرض کے لیے نہیں منا رہا. اپنی غرض کیا ہوتی ہے؟ میں مجلس پہ جا رہا ہوں، مولا نے صدقے میری اے مراد پوری ہو جائے. مراد کون سی ہے؟ دنیا کی ہے یا کوئی وہ ایسی مراد ہے جو امام حسین کی مراد تھی؟ تو زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا کی مرادیں. کچھ مرادوں کے، مشہور مشہور مرادوں کے میں نام بتا دوں، ٹھیک؟ اولاد مدینہ عطا ہو جائے، ٹھیک. اسی طرح جوانوں کے لیے فلانی جگہ رشتہ ہو جائے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان ہستیوں کے صدقے اللہ کی بارگاہ سے یہ طلب نہ کریں، اس لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری اس کے لیے نہیں ہے. عزاداری اس کے لیے نہیں، اس سے بہت اونچی ہے عزاداری. عزاداری یعنی دین کی حفاظت، عزاداری یعنی رسول اللہ کی محنت کی حفاظت، عزاداری تحریک کربلا کو زندہ رکھنا، عزاداری ساری بشریت تک پیغام کربلا پہنچانا، یہ عزاداری. صرف منت مرادیں پوری کروانے کا نام عزاداری نہیں. نہ ہی ائمہ کی زیارت اس کا نام. زیارت پہ جا رہے ہیں، منتا مرادا. مانگے دعائیں، منتیں مانیں، لیکن یہ جان کر مانیں کہ جس دنیا کے لیے ہم یہ دنیا کی چیزیں طلب کر رہے ہیں امام حسین کے مقصد کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور گھٹیا چیزیں. تو وہ جو بلندی ہے کربلا کی اس کی طرف بھی توجہ کریں، ورنہ آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جہاں سے آپ اربوں روپیہ کما سکتے تھے آخرت کے اعتبار سے، اربوں کھربوں کما سکتے تھے، وہاں سے چند سو کمائے آپ، اور وہ چند سو بھی دنیا میں چھوڑ کے آ گئے. اگر امام حسین سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو ہم آپ کی عزاداری کر رہے ہیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آپ عزادار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ عزادار کے کندھے پر کون سی ذمہ داریاں ڈالنا چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. لہذا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی اور ادنا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان مجالس عزا کے صدقے ان میں وہ دین بیان کریں، وہ قرآن بیان کریں، وہ فرامین محمد والے محمد بیان کریں کہ جن کو سننے کا شوق لوگوں میں ختم ہو جائے اور وہ کتابوں کی زینت بن کے رہے، کوئی نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے والے موجود نہیں، سمجھ کے پڑھنے والے، ہاں ورد اور وظیفوں کے لیے پڑھنے والے بہت، مقدے بھی نہیں، مقدے بھی نہیں تو مقدیاں بھی نہیں، خواتین و حضرات، مومنین و مومنات جو تمیز گنڈا کرتے ہیں قرآن سے بہت، پیر بھی بہت ہیں، پیرنیاں بھی بہت ہیں، تو مرید اور مریدنیاں بھی بہت، لیکن جس کام کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اس کی توجہ کرنے والے دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹریک پر امام حسین ڈالنا چاہتے تھے اس ٹریک پر زیادہ لوگ نہیں، اس ٹریک پر اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کرتے دکھائی دیں اللہ کے بندے، یہ کم ہو گیا۔ آپ اپنے وطن عزیز پاکستان جس کو حاصل ہی اسلام کے لیے کیا گیا تھا اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، وہ کسی شخصیت کے بقول کہ میں جب البتہ اس وقت پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو انہوں نے اقبال، علامہ اقبال سے منسوب ہے یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں ہندوستان آتا ہوں تو مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا، اور جب میں مغرب میں جاتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر نہیں آتے لیکن ان کی زندگیوں میں بہت سارا اسلام دکھائی دیتا ہے۔ وہاں سچ زیادہ بولتے ہیں ہمارے مقابلے، یعنی وہ لوگ قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں، وہ اپنی عقلوں سے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب سچ ہو معاشرے، جھوٹ سے زندگی معاشرے کی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ انصاف سے معاشرے چلتے ہیں، خود سوچ کر اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اور ہم کہ جنہیں 1400 سال پہلے یہ باتیں بتائی گئی تھی، ہم میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، ان میں یہ چیزیں زیادہ ہو گئی۔ بہت سارے دوست ہمارے عزیز جو باہر ممالک میں ہوتے ہیں، سنگاپور، نارتھ کوریا، انگلینڈ، آسٹریلیا مثلا، ایک ہے امریکہ وغیرہ، ان کی پالیسی، ان کی حکومتوں کی پالیسی وہ گندی ہے، وہ بدماشی ہے، دوسرے ملکوں میں آ کر وہ خناسی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں عام معاشرے کی، عام عوام کی، تو وہاں پر آپ کو عدل اور انصاف زیادہ دکھائی دے، یہاں پر آپ کو عدل و انصاف کم دکھائی دے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک سلوات پڑھیے محمد والے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے دین کی، اور دین کیا ہے؟ وہ قوانین جن کے تحت کسی کی زندگی گزر رہی ہے وہ اس کا دین ہے، نہ وہ اس کا دین ہے جس کا وہ نعرہ لگاتا ہے، جس کا وہ زبان سے اظہار کرتا ہے۔ ہاں دنیا میں اس کو وہی سمجھا جائے گا، جو کہے میں مسلمان ہوں ہم کہیں گے ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جو کہے میں یہودی ہوں ہم کہیں گے ٹھیک ہے تو یہودی ہے، کوئی کہے میں ایتھیسٹ ہوں ہم کہیں گے ٹھیک ہے تو ایتھیسٹ، خود کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کون مسلمان ہے؟ اللہ تو رسول پاک کے سامنے آ کر جو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے رسول یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں تم لوگ ان کو ظاہر کے مطابق مسلمانوں والے حقوق دے دو گے لیکن اللہ ان کو مسلمان نہیں سمجھے گا. ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے, دین کیا ہوتا ہے اور دعویٰ کیا ہوتا ہے, اس کا فرق سمجھانا چاہتا ہوں. ایک دفتر میں فرض کریں, ایک سرکاری دفتر میں 4 بندے ملازم ہیں. ایک سے پوچھو تیرا مذہب, کہتا ہے شیعہ. دوسرے سے پوچھو تیرا مذہب, کہتا ہے بریلوی. تیسرے سے پوچھو تیرا مذہب, کہتا ہے دیوبندی. چوتھا کہتا ہے اہل حدیث. ڈھونڈنے سے اور بھی مل جائے. تو ایک بندہ باہر سے آتا ہے, ان کا باس بن جاتا ہے اس کمپنی کا, اس دفتر میں, اور وہ کہتا ہے میں ان چاروں کو چیک تو کروں. ایک کہتا ہے میں شیعہ, ایک کہتا ہے میں بریلوی, ایک دیوبندی, ایک اہل حدیث. میں چیک تو کروں کہ ان چاروں میں فرق کیا ہے. تو وہ ایک جاسوس کو ہائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جتنے تجھے چاہیے لے لے اور ان چاروں کی جاسوسی کر, ان کے شب و روز کی مصروفیات کی اطلاع لا کر مجھے دے. وہ کہتا ہے ٹھیک. 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ جاسوس آ کر رپورٹ دیتا ہے. کہتا ہے بڑے عجیب لوگ, میں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں, ان کی محفلیں دیکھی ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ سب میں نے دیکھا ہے, لیکن بڑا عجیب تجربہ ہوا. تو وہ باس کہتا ہے کہ تو بتا ان میں کیا فرق ہے. کہتا ہے کوئی فرق نہیں, چاروں رشوت کھاتے ہیں یہاں پر, چاروں رشوت کھاتے ہیں, چاروں ویکینڈز پہ پیتے پلاتے بھی اکٹھے رہتے ہیں, نائٹ پارٹیز کرتے ہیں, ان میں جب شراب پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں پیتے تو نہیں ہے لیکن کوئی نہیں, اب دوستوں کو نہ بھی نہیں ہوتا پی لیتے. یہ چاروں عیاش ہیں, بدکار, اور آگے لسٹ آپ کو بنا. اس نے کہا یہ الگ الگ ہے, یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں, ایک بریلوی کہتا ہے, ایک دیوبندی کہتا ہے, ایک اہل حدیث کہتا ہے, تو کہہ رہے جیسے کہتا ہے میں نے 3 مہینے ان کی ساری روٹین چیک کی ہے, ساری حرکتیں ایک جیسی ہیں. کہتا کوئی فرق, کہتا ایک فرق, ایک فرق ہے جس پر مجھے بڑا تعجب ہے. کیا فرق؟ کہتا ہے یہ چاروں جو ہیں یہ جب اپنی اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کہتا ہے باقی 3 لاگتی ہیں, ان میں سے ہر ایک کہتا ہے باقی 3 اور جہنمی ہیں. لیکن مجھے تعجب ہے کیوں یہ ایسا کہتے ہیں جبکہ زندگیاں ایک جیسی گزار رہے ہیں. تو دین کس لیے رہ گیا ہے؟ دوسروں پہ لعنت کرنے کے لیے. جبکہ دین کیا تھا؟ دین وہ قانون تھا جس کے تحت آپ زندگی گزارے. اللہ کی نظروں میں ان چاروں کا دین ایک ہی دین, اور اس دین کا نام اسلام نہیں. شیعہ تو بعد میں اگر اوپر کی چیز, اسلام ہی نہیں. کتاب اصول کافی, کتاب اصول کافی ہماری حدیث کی جو سب سے معتبر کتاب ہے, اس کے اندر ایک کتاب الایمان والکفر, اس میں ایک حدیث ہے جس کو دیکھنی ہو, شوقین ہو دیکھنے کا, تو میں بتا دوں. وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے, حدیث لمبی ہے, یہ اس کا اینڈ ہے, فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے زیادہ کثیر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر عام مومنین سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے، جبکہ اللہ کے پاس کافر ہے. مومن گواہی دیتے ہیں کہ مومن. یہ میں مارس مریخ کی بات نہیں کر رہا، زمین کی بات کر رہا ہوں، اور انگلینڈ امریکہ کی بھی نہیں، پاکستان کی اور ابھی لاہور کی. امام کا فرمان ہے، کہا تھوڑے بہت نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے بعد، چونکہ مومنوں کے درمیان رہتے ہیں سارے کلمہ گو ہیں، تو جب آپ مومنے سے پوچھتے ہو یہ کون ہے، وہ گواہی دیتے ہیں مومن ہے. لیکن امام فرما رہے ہیں جبکہ اللہ کے پاس کافر لکھا ہوا. اور پھر امام فرماتے ہیں اور جنہوں نے گواہی دی ہے نا کہ یہ مومن ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک گواہی دی ہے، ان کو یہی گواہی دینی چاہیے تھی، چونکہ وہ تو اندر کا حال نہیں جانتے، وہ تو اللہ کے پاس کیا ریکارڈ میں لکھا ہوا وہ نہیں جانتے. ان کو حکم ہی یہی شریعت کا کہ جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہے تم اس کے ظاہر پہ حکم لگاؤ گے. لہذا آپ کو کتنے مسلمان ملیں گے جم کے نماز نہیں پڑھی، جم کے یعنی بعد از ولادت نماز نہیں پڑھی، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. ایسی تربیت کی ہے والدین نے، کوئی تمیز نہیں ہے اس میں. اب ایسا بندہ جو پریکٹیکل لائف میں بالکل اسلام کی بھو نہیں آتی اس میں سے، وہ آئے مجلس عزا میں اور فضائل پہ واہ واہ کرے اور مصائب پہ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دے، اس پہ جنت واجب ہوگی؟ کچھ لوگ اس طرح دین بتاتے ہیں عوام کی داد کٹھی کرنے، اور یقین کر جو واقع باتقوی لوگ ہیں، علی والے، علی امام المتقین ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر نیکی ہے، جن کے دلوں میں شریعت کی اہمیت ہے، جو شریعت حسین نے کربلا میں جو دین بچانے کے لیے قربانی دی تھی، جن کے اندر حسین کی وجہ سے حیا ہے، ان کو یہ باتیں ذرا عجیب لگتی ہیں. لیکن جب کوئی بے ایمان یہ بات سنتا ہے کہ ایک آنسو بھی تیرا بہ گیا تو جنت واجب ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اتنا زبردست پیکج دیا امام حسین، ایک آنسو بہاؤ اور باہر جو مرضی گھپلے کرتے پھرو تمہاری جنت والی. اس حدیث کو اور اس جیسی حدیثوں کو اہل بیت کی باقی حدیثیں چھپا کر، ان سے کاٹ کر، قرآن کی آیات سے کاٹ کر، الگ کر کے، انہیں چھپا کر صرف اس حدیث کو بیان کر دینا، یہ بدترین خیانت ہے، خود بھی گمراہ ہونا اور سننے والوں کو بھی گمراہ کرنے کے مترادف. سلوات پڑھیں محمد والے. ایک مرتبہ پھر سلوات. امام حسین کی آزاداری کے بانی خود رسول اللہ ہے، صحیح روایات میں آیا ہے، صحیح روایات میں آیا ہے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے, ضعیف بھی نہیں ہے, کتب اہل سنت میں موجود ہے. امت نے قدر نہیں کی اہل بیت. یہ وہ ہستی ہیں, امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر فرشتے نے آ کر دی ہے رسول. صحیح سند روایت ملتا. کتنے ہی لوگ شہید ہو رہے تھے, فرشتوں نے آ کے, اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا کسی کی شہادت کی خبر دے, لیکن حسین کی شہادت کی خبر لے کر بھی فرشتہ آیا. اور فرشتہ بھی وہ آیا کہ جب وہ اترا تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے آج تک جب سے خلق ہوا ہے زمین پر نہیں اترا, آج آیا ہے. بی بی ام سلمہ کو فرمایا رسول اللہ, آج آیا ہے, اور جب آیا ہے تو حسین میرے پاس تھا, بچپنا ہے اس وقت امام حسین. میں بیان کر پوری روایت کو, بی بی ام سلمہ راوی ہیں اس کی, کہ میں گھر میں موجود تھی, رسول اللہ تشریف لائے, اندر چلے گئے, ابھی میں منتظر ہی تھی کہ اچانک حسین آئے, جو بالکل بچپنے میں تھے, کم سنی کی عمر تھی, اور دوڑ کر اپنے نانا کے پاس اندر داخل ہوئے. فرماتی ہیں کچھ دیر تو میں نے صبر کیا, پھر میں بھی اندر داخل ہوں, لیکن اندر داخل ہو کے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول نے حسین کو اپنے سینے سے لٹایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری, آنکھیں اشکبار, میں بھی رونے لگی. میں نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ام سلمہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے آپ کو اس حسین سے بہت پیار ہے. یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بہت پیار ہے؟ میں نے جواب دیا, ہاں مجھے حسین سے بہت پیار ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دے کر بھیجا ہے کہ جس حسین سے میرے رسول کو اتنا پیار ہے, اس حسین کو اسی نبی کی کلمہ پڑھنے والے لوگ کربلا نامی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیں. یہ خبر دی. تو بس بانی عزاداری خود رسول اللہ نے عرض, سب سے پہلے رسول اللہ ہوئے حسین, علی مرتضی روئے ہیں حسین, بی بی زہرا روئی ہے حسین کو, حسن مجتبی روئے ہیں حسین کو, آسمان و زمین روئے ہیں حسین. حسین کو یہ عظمت عطا کی اللہ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یعنی میرا دین حسین کے ذریعے باقی رہے گا, حسین کی قربانی سے باقی رہے گا. اب آپ سمجھیے آزاداری کتنی بڑی امانت, آزاداری کتنی سنجیدگی کے ساتھ دیکھی جانے والی چیز ہے اور سمجھی جانے والی چیز ہے. بس میں عرض کروں, میں نے عرض کیا نا کہ کربلا کے بعد اس عزاداری کی بانی کون بنی ہے؟ علی کی بیٹی زینب عالیہ, کیونکہ حسین نے اپنی ساری امانتیں بی بی زینب کو سپرد کی ہیں. اور اب ایک سب سے بڑی امانت یہ ہے, سید سجاد بھی امانت ہیں, بی بی سکینہ بھی امانت ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جن کے بابا کربلا میں مارے گئے وہ بھی امانتیں ہیں, وہ جو بیوہ ہوگی خواتین وہ بھی امانت ہے, لیکن سب سے بڑی امانت بی بی زینب کے پاس حسین کا پیغام کہ جس کے لیے بی بی نے کوفہ جانا ہے, شام جانا ہے, درباروں میں جائے گی, بازاروں میں جائے گی اور اپنے بھائی کا پیغام تمام بشریت کو زینب سنائیں گی. بس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک قافلہ اسیروں کا چلا کربلا سے, لیکن ایک اور قافلہ تھا جس قافلے میں شہداء کے سر, امام حسین کے سر نے بھی ایک سفر کیا ہے. عمر ابن سعد ملعون نے امام حسین کے سر کو سپرد کیا, روایات کے مطابق خولی ملعون اور حمید ابن مسلم ملعون کے سپرد کیا, اور یہ دونوں امام حسین کا سر لے کے چلے. جلدی جلدی کوفہ پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ ابن زیاد سے انعام حاصل کر سکے, لیکن جب پہنچے تو رات ہو چکی تھی, دار الامارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. وہ حسین جس کے لبوں کو رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے, اس سر کو لا کر خولی ملعون نے ایک برتن میں اپنے گھر میں چھپا دیا. اس کی بیوی سوال کرتی ہے اس برتن میں کیا رکھا ہے؟ یہ لعین کہتا ہے اس میں حسین کا سر ہے. یہ سر پیٹ کر کہتی ہے خدا کی قسم آج کے بعد میں تیرے قریب نہیں آؤں گی. ارے ظالم لوگ اپنی بیویوں کے لیے سونا چاندی لے کر آتے ہیں اور تو میرے لیے حسین کا سر لے کر آیا ہے, تو آل نبی کا سر لے کر آیا ہے, خدا کی قسم آج کے بعد تیرے قریب نہیں آؤں گی. عزاداروں رات کا وقت ہوا, اس خولی کی دو بیویاں تھیں, یہ خاتون گئی اور اس دوسری کو بھی بلا کر لے آئی اور اس کے بعد روایت کے لفظ یہ ہیں کہ ان دونوں نے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھایا تو یہ کیا دیکھتی ہیں کہ اس برتن میں سے امام حسین کے چہرے سے امام کے سر سے ایک نور کا حالہ بلند ہے, آسمان کی جانب جا رہا ہے اور آسمان پر کچھ پرندے اس نور کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور پھر یہ سنتی ہیں کہ گویا کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق قرآن و بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار مکتب اہل بیت اور عزاداری کی حقیقی معرفت ہم سب کو عطا فرما. جو امام حسین نے دین بچایا اس دین کو سمجھنے کی اور حقیقی معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں بھی اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص فرش عذاب پر جو مومنین مومنات تشریف رکھتے ہیں ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کی بخشش اور مغفرت فرما. پروردگار جو مومنین بالخصوص یہاں پر حاضر ہیں اور دل میں کوئی پریشانی رکھتے ہیں کوئی اب مشکل کا شکار ہیں, پروردگار تجھے کربلا والوں کی مشکلات کا صدقہ مومنین کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ خیر پر ایمان پر اور آل محمد کی محبت پر فرما. اللہم صل علی محمد.